أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا عظيما.
افاصفاكم ربكم بالبنين اكيا ف پھر اسفا چن لیا، سواد پہ یہ صفی، سواد پہ واؤ، صفا کہتے ہیں چنے ہوئے لوگوں کو، اور صفی بھی اسی سے ہے، اور صفیہ بھی اسی سے ہے، چنی ہوئی. صفی کا معنی ہوتا خالص کر لینا. افا اسفا کم، کیا پھر اس نے چن لیا تم کو. الف کیا ہے؟ سوالیہ، اور یہاں استفہام برائے انکار ہے، یعنی سوال کس لیے ہے؟ انکار کے لیے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس انداز سے کیا مراد ہوتی ہے کہ جب کوئی کام نہیں ہو سکتا تو یہ کہنے کے بجائے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کہنا کہ کیا ایسا ہو سکتا، دوسرے کی عقل اور اس کے ضمیر کو جگانا، جھنجھوڑنا، اسے اپنی عقل استعمال کرنے کے لیے کہنا کہ تم خود بھی سوچو، عقل استعمال کرو کہ کیا یہ ممکن ہے. یعنی ایسے ہی جیسے کسی کو کہا جائے کسی کام کے لیے کہ کیا یہ ممکن ہے، کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ خود کہے گا کہ یہ ممکن نہیں. افا اسفاکم، کیا پھر اس نے چن لیا تم کو، کس نے، ربکم، تمہارے رب نے، بالبنین، سات بیٹوں کے، یعنی تمہارے لیے اس نے بیٹے پسند کیے، واتخذا، اور بنا لی، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، اناثا، بیٹیاں، یعنی اپنے لیے، کیونکہ اہل عرب ملائکہ کو اللہ تعالی کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم خود تو بیٹی کی خبر سنتے ہی پریشان ہو جاتے ہو، غم کے گھونٹ پینے لگتے ہیں، تمہارا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، اسے اپنے لیے ذلت اور آر کی چیز سمجھتے ہو، لیکن جب انہی بیٹیوں کو تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو تو تمہاری عقل کو کیا ہوتا ہے. یہاں بیٹیوں کی ناقدری یا عورت کو حقیر بتانا مقصود نہیں، مقصود کیا ہے؟ اہل عرب کی کم عقلی اور خاص طور پر مشرکین کی ناسمجھی کو واضح کرنا کہ تم اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر رہے ہو، یہ کس قسم کا فیصلہ ہے؟ بیٹیوں کو تو تم اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے، اپنے لیے تو تم بیٹے چاہتے ہو، تو اللہ کا تمہاری نظر میں کیا مقام ہے؟ پھر تم اللہ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو، کیا گمان رکھتے ہو، اس ہستی کو کیا سمجھتے ہو؟ ایسا کرنا بہت ہی سخت ہے اللہ کے نزدیک، بہت بڑی بات ہے. انکم، بے شک تم، لتقولون، البتہ تم کہتے ہو، یعنی ایسی بات کر کے کہتے ہو، قولا عظیما، قول بہت بڑا، یعنی یہ بات اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، ایسا نہ کہا کرو، ایسا کرنا درست نہیں. کیسا کرنا؟ اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کرنا، اور پھر اولاد میں سے بھی اس کو منسوب کرنا جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. یعنی اللہ کے لیے تو بیٹی ہو یا بیٹا، کسی کو بھی منسوب کرنا درست نہیں، کیونکہ صرف ایسا نہیں کہ بیٹیوں کو منسوب کرنا اللہ کو ناپسند ہے، اور بیٹے اگر اللہ کی طرف نسبت کیے جائیں تو اس کو پسند ہے، ہرگز نہیں. سورت مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن, قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے منہ اس بات سے, وتنشق الارض اور زمین شق ہو جائے, وتخر الجبال هدا اور پہاڑ بھربرے ہو کے گر پڑے, ان دعوا للرحمن ولدا کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی کو بیٹا کہا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, رحمان کو تو زیبا ہی نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے, اس کی تو شان کے خلاف ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا, آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری رحمان کے حضور بندہ ہے, یعنی بندے ہیں سب اس کے, غلام ہیں. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا, سورۃ مریم آیت 88 سے 95 تک. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تم نے اس کے لیے اولاد میں سے بھی جو خود نہیں پسند اس سے منسوب کر دی, تو اس کے بارے میں بھی سورۃ النجم میں آتا ہے آیت 21 اور 22 میں الکم الذکر ولہ الانثى تلک اذا قسمۃ ضیزا, سورۃ الطور 39 میں آتا ہے ام لہ البنات ولکم البنون, کیا اس کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے ہوں بیٹے, اللہ کو نہ بیٹیاں چاہیے نہ بیٹا چاہیے, کیونکہ اگر اسے کچھ چاہیے ہوتا تو وہ پھر اپنی مرضی سے کسی کو اختیار کرتا نہ کہ تمہاری رائے اور تمہارے چاہنے پر. اسی لیے زمر میں فرمایا آیت 4 میں لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا, اگر اللہ اولاد کا ارادہ کرتا یعنی اللہ کو کسی کو بیٹا بنانا ہی ہوتا یا بیٹی بنانا ہوتا, لاصطفى مما يخلق ما يشاء, تو اس نے جو تخلیق کیا اس میں سے جس کو چاہتا وہ اپنے سے منسوب کر لیتا, لیکن یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ اس کا کوئی بیٹا. کیوں شان کے خلاف؟ اولاد کا ضرورت مند ہونا یا اولاد کی ضرورت محسوس ہونا کیسا عمل ہے؟ انسان کی کمزوری, کیونکہ انسان اولاد کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ اولاد کے بغیر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے یا ادھورا محسوس کرتا ہے. تو اللہ کو ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں, نہ کوئی اس کو ایسی کوئی کمزوری ہے. پھر اولاد کو انسان چاہتا کہ وہ مددگار ہو, تو اللہ کو کوئی مددگار بھی نہیں چاہیے. وہ اپنی شان میں آپ بلند ہے, بے نیاز ہے. اسی لیے قل ھو اللہ میں کیا آتا ہے اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد انکم لتقولون قولاً عظیما, اور ایسا کہنا اس کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے.
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا,
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا, وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق, صرفنا پھیر پھیر کے لائے ہم, بار بار لائے ہم. صرف کا لفظ سواد رے فے سے ہے, کسی چیز کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف اور ایک امر سے دوسرے امر کی طرف پلٹنا اور تبدیل کرنا, یعنی بار بار لانا بھی اور تبدیل کرنا بھی. ہم بار بار لائے ہیں, تبدیل کر کر کے لائے ہیں, فی ھذا القرآن اس قرآن میں, کیا چیزیں؟ حکمت کی باتیں, احکامات, مثالیں, دلائل, آیات, وعد, وعید, یعنی ایک بات کو کئی رنگ میں بیان کیا گیا ہے, ایک مضمون کئی طرح سے آیا ہے. کس لیے؟ لِيَذَّكَّرُوا, اس لیے کہ وہ نصیحت پکڑے. کیا ایک دفعہ اللہ پاک کا کوئی بات کہہ دینا کافی نہیں؟ ویسے تو کافی ہے, لیکن بار بار ایک بات کو مختلف انداز اور اسلوب میں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انسان نمبر ایک بھولنے والی چیز ہے, نمبر دو یہ کہ انسان کا مزاج, موڈ, حالت, سوچ, سمجھ مسلسل بدلتی رہتی ہے. کبھی آپ ایک حالت میں ہوتے ہیں, کبھی دوسرے میں ہوتے ہیں. کیا ایک ہی بات نہیں ہوتی قرآن کی؟ ایک دفعہ آپ پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں, خیال ہی نہیں آتا کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. قرآن پاک کی کچھ مخصوص آیات ہیں, مخصوص سے مراد یہ کہ بہت ہی جو دل پہ اثر کرنے والی یا جن میں سبق ہے, تو ان کو میں نے مختلف قاریوں کی آواز میں, تو میں آج سن رہی تھی اصحاب الاعراف کے بارے میں. اب جب ایک قاری پڑھتے ہیں ایک انداز میں, ایک سٹائل میں, پھر دوسرے آ جاتے ہیں وہ ایک اور انداز میں, تو مختلف اینگل سے وہ چیز سوچنے کا موقع ملتا. تو آج صبح میں سن رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ اصحاب الاعراف اصلاً کون ہوں گے؟ یہ کافر نہیں ہوں گے, یہ مسلمان ہوں گے. یعنی جب میں نے اتنی دفعہ اس کو پڑھا اور پڑھایا اور یہ خیال میرے ذہن میں نہیں آیا، لیکن آج مجھے صبح سنتے ہوئے یہ بات بہت اسٹرائک کی، کیونکہ وہ جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو امید رکھیں گے اور جہنم کی طرف دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے۔ کفار تو اس دن مایوس ہوں گے، وہ تو نہیں ادھر جنت والوں کو دیکھ کے امید رکھیں گے۔ تو اس سے مجھے ایک دم ہوا کہ بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی حریص ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کہاں آ کے ایک چیز بلاک ہو جائے کہ بس ایک تھوڑی سی اور کر لیتے تو دائیں ہاتھ والوں میں ہو جاتے، اب بیچ میں سٹک ہو۔ یعنی ہم آخرت کے بارے میں اتنا مائنیوٹلی نہیں سوچتے، اتنی باریکی سے نہیں سوچتے، ہم کہتے بس سب چلتا ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا ہو گیا، جو رہ گیا رہ گیا۔ نہیں، جتنا ممکن ہے، جتنی استطاعت ہے وہ کر لو، سستی نہ کرو، کیونکہ وہاں درمیان میں لٹکنا اور کھڑے رہنا اور گھوم گھو کی کیفیت کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، ادھر جاتے ہیں کہ ادھر جاتے ہیں، یہ کیفیت کس قدر تکلیف دہ کیفیت ہوتی۔ یعنی کبھی آپ نے زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہو کسی بھی چیز کے بارے میں کہ آپ ڈیسیژن نہ لے پائیں کہ یہ کروں یا وہ کروں، یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، بیچ میں کھڑے ہوں تو وہ انتظار کی گھڑیاں کتنی مشکل ہو جاتی ہیں، وہ وقت کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں ایسے امیجن کر رہی تھی کہ وہ اصحاب الاعراف ادھر دیکھیں گے تو ایک خوشی کی کیفیت، ادھر دیکھیں گے تو غم کی کیفیت، اور بیچ میں منتظر ہوں گے کہ اچھا اب ہمارا بھی فیصلہ ہو جائے۔ اور یہ کون ہوں گے؟ یہ مشرک کافر وغیرہ نہیں، یہ اہل ایمان میں سے ہوں گے، انہی کو جنت کی امید ہوگی۔ تو بہرحال یہ جو قرآن کا انداز ہے کہ ایک چیز کو بار بار پھیر پھیر کے مختلف انداز سے، تو کبھی انسان سنتا ہے قرآن، اسی لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ صبح اور شام قرآن پڑھنے کی توفیق دے، آنا اللیل و آنا النہار۔ کیوں؟ صبح کو موڈ کچھ ہوتا ہے، رات کو کچھ اور ہوتا ہے، ایک دن کچھ ہوتا ہے، دوسرے دن کچھ اور ہوتا ہے، کبھی خوش ہیں، کبھی غمگین ہیں، کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، کبھی ہم نے کسی سے کچھ کر دیا۔ تو ایک دفعہ ایک آیت پڑھی تو ایک طریقے سے سمجھ آئی، دوسری دفعہ دوسرے طریقے سے، اگر ایک دفعہ نہیں سمجھ آئی دوسری دفعہ پڑھنے سے، ریپیٹیشن سے سمجھ آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر بہت بڑا رحم کیا ہے کہ ایک ہی مضمون ہے، اور اس ایک بات کو، ایک مضمون کو، ایک چیز کو کئی دفعہ، کئی طریقوں سے، کئی انداز سے سمجھایا۔ یہ اس کی محبت کا اظہار بھی ہے، اس کی رحمت بھی ہے، اور چونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا نا، وہ ہمارے مزاج سے بھی واقف ہے۔ کبھی ہم سختی سے سمجھتے ہیں، کبھی ہم نرمی سے سمجھتے ہیں، کبھی ہم کسی طرح، کبھی کسی طرح۔ فرمایا کہ ہم نے لوگوں کو اس قرآن میں ہر ہر طریقے سے سمجھایا ہے، پھیر پھیر کے لائے ہیں، بدل بدل کے لائے ہیں، طرح طرح سے گفتگو کی ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں، لیکن جنہیں نہیں سمجھنا ہوتا، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، نہیں زیادہ کرتا ان کو کیا یہ سمجھانا، بار بار بتانا، مگر کس میں؟ نفورا، نفرت میں۔ کچھ لوگوں کو بات سمجھ آنے کی بجائے وہ الٹا ضد میں اور پکے ہوتے ہیں، وہ اور دور بھاگتے ہیں، وہ اور زیادہ بدکتے ہیں۔ یعنی بار بار کی نصیحت کچھ لوگوں کے لیے تو فائدہ مند ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے بھگانے کا سبب۔ نفور کا لفظ جو ہے نون فے رے سے ہے، پیچھے آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، سورۃ التوبہ میں بھی آیا، فلولا نفر، کیا معنی پڑا تھا؟ نکلا، گیا۔ تو نفر ان ہوتا ہے کسی چیز سے دور جانا، اسی لیے لشکر کے چلنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں نفیر کا لفظ آتا ہے، نفیر عام، یعنی جب لوگ اپنے گھروں سے نکل کے جنگ کی طرف چلے جائیں۔ تو نفور ہوتا ہے دور بھاگنا، دور ہونا، اور خاص طور پر حق سے نفرت کے لیے، ایک صحیح بات سے نفرت۔ وما یزیدہم الا نفورا، اور نہیں بڑھاتا ان کو مگر نفرت میں۔ یعنی قرآن کا ذکر اور کثرت سے سمجھایا جانا ان کی نفرت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ فرق کس چیز کا ہے؟ قرآن تو وہی ہے، کسی کے دل پر رحمت کی بارش بن کے برستا ہے اور کسی پر عذاب بن کے۔ جیسے پہلے پارے میں آپ نے پڑھا نا، یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یدل بہ الا الفاسقین۔ تو فاسقین کو، جن کے اپنے مزاج خراب ہیں، خود اندر سرکشی اور بغاوت ہے، ان کو قرآن سے فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اس میں آپ ایسے سمجھیے نا کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے اس پہ بارش پڑے تو کیا ہوتا ہے، سبزہ اگتا ہے، لیکن کوڑے کرکٹ پہ یا ایسی زمین جس میں ایسڈز ہوں یا گندگی ہو، جب اس پہ بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، بہت سمیل ہوتی ہے، بہت بیڈ سمیل ہوتی ہے۔ بارش وہی ہے، صاف مٹی پہ پڑے تو خوشبو ہوتی۔ جن ملکوں میں کبھی کبھی بارش ہوتی ہے تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھی زمین پہ پڑے تو مٹی کی ایک خاص بسان، ایک خوشبو ہوتی، اور اگر کوڑے کرکٹ والی زمین پہ اور گندے کسی علاقے میں بارش پڑے تو ادھر سے گزرنا محال ہوتا ہے، کیونکہ وہ بارش اس گندگی میں اور اضافہ کر دیتی اور سڑاند اور ناقابل برداشت قسم کی سمیل آنے لگتی۔ تو قرآن تو ایک ہے، اچھی زمین پہ پڑتا ہے، اچھے دل والوں پہ پڑتا ہے تو ان کے اندر سے مزید اچھائی نکلتی، ان کی شخصیت اور خوشبودار ہو جاتی، اور بد کردار یا فاسق، فاسق کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر تکبر ہو، سرکش قسم کے لوگ، ان کو جھکانے کی بجائے، سمجھانے کی بجائے، ان کی نفرت میں اور زیادہ اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔
قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔
قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، کہہ دیجئے اگر ہوتے اس کے ساتھ کئی الہ، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اور بھی الہ ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ اور اس کے بعد جو بھی کوئی کہتے ہیں، اذن تب کیا ہوتا؟ دنیا کا نقشہ یہ نہ ہوتا، دنیا کا یہ حال نہ ہوتا، کیا ہوتا؟ لبتغو، البتہ وہ ضرور تلاش کرتے کوئی راستہ، الہ ذل عرش، طرف عرش والے کے، عرش والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی، سبیلا کوئی راستہ، یعنی دوسرے الہ پھر زمین پہ نہ بیٹھے رہتے، وہ کیا کرتے؟ عرش کی طرف دوڑتے، کیونکہ خدا تھے وہ، کس لیے؟ تاکہ عرش پہ قبضہ کریں اور وہ عرش حاصل کریں۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ جب کسی ایک بادشاہ کے پاس یا ایک ملک کے پاس قوت یا اختیار زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے پہ چڑھ دوڑتا ہے اور اس کو بے اختیار کر کے وہاں بھی اپنا اختیار اور اقتدار قائم کرتا ہے۔ تو لوگوں کو اس بات سے سمجھ نہیں آتی، سبق حاصل نہیں ہوتا کہ دنیا کے جو حالات ہیں ان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ امن چین سے بیٹھے ہوں۔ جتنی بھی جنگیں اور تاریخ میں ہوئی، اب ہو رہی ہیں، وہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کہ ہر طاقت والا دوسرے کو دبانا چاہتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہوتے تو آسمان کا نظام اتنے سکون سے چلتا؟ اگر یہ ہمیشہ ایک جیسا چل رہا ہے، روز وقت پہ سورج نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، کائنات کے اندر اتنا ڈسپلن ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے اوپر ایک کا کنٹرول ہے۔ اور دنیا میں اتنا فساد اور بدامنی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لڑائی کس کی؟ پاور سٹرگل۔ گریک میتھالوجی میں جو بہت سارے گاڈز کا تصور ہے، اور اس میں پھر کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے ناراض ہو رہا ہے، وہ اس سے، تو بات یہ ہے کہ جہاں بھی دو لوگوں کے پاس دنیا میں برابر کا اختیار یا اقتدار ہو، وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت کی جنگ، کیونکہ ہر ایک پاور حاصل کرنے کی یا اونچا مقام حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا اور الہ ہوتے تو وہ کہیں چھپ کے نہ بیٹھے رہتے، وہ پھر زمین میں کہیں گمنام نہ ہوتے، وہ اوپر جاتے اور جا کے عرش پہ قبضہ کرتے۔ اذا لبتغوا الى ذی العرش سبیلا، وہاں جانے کے راستے ڈھونڈتے، وہ پھر یہاں تھوڑی بیٹھے رہتے، زمین پہ کہاں رہتے؟ وہ زمین پہ نہ ہوتے۔ سورۃ المؤمنون میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت 91 اور 92 میں، متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ اذا لذهب کل الہ بما خلق ولعلا بعدهم على بعد۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ لے جاتا جو اس نے پیدا کیا ہوتا، یعنی اپنی اپنی کریشن کو لے کے الگ ہو جاتا، ڈیوائیڈ ہوتا، تقسیم ہوتی پھر کائنات کی، اور پھر ولا الا بعدہم الا بعض، اور ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتا۔ سبحان اللہ عما یصف، یہ سارا امن اس لیے قائم ہے کہ کوئی دوسرا اور ہے نہیں، تو پاک ہے اللہ اس سے جو یہ گھڑتے ہیں اس کے بارے میں۔ عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون۔ سورۃ الانبیاء 22 میں فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا اور الہ بھی ہوتے تو اس زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے اللہ جو عرش کا رب ہے ان سب باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کتنی زبردست طریقے سے اس آیت میں توحید سمجھائی گئی ہے نا، کہ جو ہر عقل والا، ہر سمجھ والا فوراً پہچان سکتا ہے کہ ہاں واقعی اس آسمان پہ ستارے قائم ہیں تو اسی وجہ سے۔ انسانوں کا تو نظر آ ہی رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔
سبحانہ وتعالی عما یقولون كبيرا.
سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه پاک ہے وہ, وتعالى اور بہت بلند ہے. اما یقولون ان سب باتوں سے جو یہ کہتے ہیں, یہ باتیں اس کی شان کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں. کتنا بلند ہے؟ علوون کبیرہ, بہت ہی زیادہ بلند. علوون کا معنی بھی بلند ہونا ہے اور کبیرہ کا معنی بھی بہت بڑا ہونا, بہت زیادہ برتر. اب آپ دیکھیے کہ اس ساری آیت میں ایک ہی بات کو بار بار دہرایا گیا, سبحانہ پاک ہے وہ, متعالی اور بلند ہے. علوون کبیرہ کس سے؟ ان سب باتوں سے جو یہ اللہ سے منسوب کرتے ہیں.
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن, تسبح تسبیح کر رہے ہیں, لہو اس کے لیے, کون؟ السماوات السبع, سات آسمان. یاد رکھیے کہ تسبیح کا لفظ جو ہے یہ سین بے حے سے, اور سبحا کا معنی ہوتا ہے تیزی سے حرکت کرنا, گردش کرنا, تیرنا. میں نے اس کے پیچھے بھی معنی بتائے, کس کا تیرنا اور کس کا گھومنا, پرندے کا اڑنا تیزی سے اور مچھلی کا تیرنا, ان سب کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ سبح, یعنی ہوا میں یا پانی میں تیزی سے جانے کو. اب دیکھیے کہ خشکی پہ چلنے کے لیے کیا ہوتا ہے, اتنا آسانی سے یا اتنی رفتار سے نہیں چلا جا سکتا جتنا فضا میں یا پانی پہ کوئی چیز چلتی ہے. تو اس سے کیا مطلب نکلتا ہے پھر سبحا کا؟ تیزی سے کوئی کام کرنا, ٹھیک ہے, فرمان بجا لانا, بات ماننا, جلدی سے اطاعت کرنا. تو جب ہم کہیں گے تسبحو, تسبیح کر رہے ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں اور تیزی سے حکم مانتے ہیں, جو حکم ملتا ہے وہ فوراً کر لیتے ہیں. کون کون؟ السماوات السبع والارض ومن فیہن, اور جو چیز بھی ان میں ہے. اب دیکھیے کہ ایک سیل کے اندر جو موومنٹ, یا ایک ایٹم کے اندر جو الیکٹران اور پروٹون کی موومنٹ, وہ سب کس کے حکم سے اور کتنی تیزی سے ہو رہا ہے؟ یہ سب اللہ کے حکم سے ہے. تو یہ جو تیزی سے گھومنا پھرنا ہے نا اور حرکت میں رہنا, بظاہر ساکت اور جامد چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن ان کے اندر بھی ایک ارتعاش ہے, ایک موومنٹ ہے, اطاعت ہے. یہ سب کام میں لگے ہوئے ہیں, کوئی نہیں بیٹھا ہوا. جو بظاہر بیٹھی جمی ہوئی چیزیں بھی نظر آتی ہیں, وہ بھی دراصل مسلسل حرکت میں. تو ایک تو سبحہ کا معنی یہ, اور دوسرا معنی ذکر کے معنی میں تسبیح کرنا, پاکی بیان کرنا. تو ان کی تسبیح, تسبیح حال بھی ہے اور تسبیح مقال بھی ہے. تسبیح حال کیا ہے؟ کہ اپنے وجود کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو اللہ نے کہا کرو, اور فوری کر رہے ہیں. تو سبحہ لہ السماوات السبع. اور تسبیح مقال کیا ہے؟ کہ وہ زبانی ذکر بھی کر رہے ہیں اپنی اپنی زبان میں, جو بھی ان کی بولی. اور کون کون؟ ساتوں آسمان اور زمین, اور ومن فیہن, جو کچھ ان دونوں کے درمیان. مزید تاکید سے فرمایا ہوا ام من شیئن, اور نہیں کوئی بھی چیز, الا مگر, یسبح بحمدہ, وہ تسبیح کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ. اگر پہلی تسبیح میں تسبیح حال و مقال ہے, تو دوسری تسبیح تو خاص طور پر تسبیح مقال ہے. تسبیح مقال کا کیا معنی؟ قول, یعنی زبان سے. کیوں؟ ولیکن, لیکن مشکل یہ ہے کہ لا تفقہون, تم نہیں سمجھتے, تسبیحہم, ان کی تسبیح. کیوں نہیں سمجھتے؟ انسان باقی مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ہر ایک کی بولی فرق ہے, ہر ایک کی تسبیح کا انداز فرق ہے, ہر ایک کی زبان فرق ہے, سٹائل فرق ہے. ہمارا علم تو بہت محدود ہے نا, ہم تو صرف جانتے ہیں اس گوشت کے ٹکڑے کی زبان کو جو ہمارے منہ میں ہے, یہ چند جانوروں کے منہ میں. لیکن باقی مخلوق کے لیے شاید ایسی زبان نہ ہو, مگر جو بھی اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے, اس کے مطابق وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہمارا علم محدود, ہماری عقل سمجھ محدود, اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک سے بھی اس کی مزید ہمیں تائید ملتی ہے کہ سب ذکر کر رہے ہیں, اور حدیث سے بھی, لیکن ہم نہیں سمجھتے. انہ کان حلیما غفورا, بے شک وہ بردبار ہے, حلم والا ہے, سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا, غفورا, بخشش فرمانے والا ہے, معاف کر دیتا ہے ہماری غفلت کو, ہمارے ذکر نہ کرنے کو, اطاعت نہ کرنے کو. اب آپ دیکھیے کہ اگر کسی بھی جگہ سب لوگ کام کر رہے ہیں اور کوئی ایک صرف آرام فرما رہا ہو تو اس پر کتنا غصہ آتا ہے؟ آتا ہے، فائر کر دیتے، اچھا علاج ہے. اب آپ دیکھیے کہ ساری کائنات بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی، کام کر رہی، کام کر رہی، ہر وقت لگی ہوئی لگی ہوئی لگی، اور انسان بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آتا ہو کہ سب سے زیادہ تو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اور سب سے زیادہ سست بھی یہی ہے، کچھ نہ کر کے دینے والا. لیکن وہ فوراً نہیں پکڑتا، حلیمن بردبار ہے، متحمل ہے، حلم والا ہے، دیکھتا رہتا ہے. آپ بحیثیت ماں کے گھر میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ بچوں کو کوئی کام دیں اور کوئی ایک نہ کرے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، کتنی بردباری دکھاتے ہیں. ڈانٹے یا نہ ڈانٹے، خود بھی تو کتنا غصے میں کھولنے لگتے ہیں، اور اگر اس وقت کچھ نہ کہیں تو کہیں نہ کہیں ضرور نکالتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری ساری کوتاہیاں اور ہماری ساری نافرمانیاں دیکھ کے بھی ہمیں مہلت دیتا رہتا ہے، آگے بڑھنے دیتا ہے، جو ہم منمانیاں کر رہے ہیں کرنے دے رہا ہے. حلیمن غفورا، بخشش کرنے والا ہے، یعنی پھر معاف بھی کر دیتا ہے. ہم تو نہیں کرتے کسی کو معاف، لیکن وہ معاف بھی کر دیتا ہے. تو اس لیے خاص طور پر یہ دو صفات آخر میں آئیں. اور جہاں تک ہر چیز کی تسبیح کا تعلق ہے تو قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان کے ساتھ مل کے باقی مخلوق تسبیح کرتی تھی. کیسے؟ سورۃ صاد میں آتا ہے آج 18 میں، انا سخرنا الجبال معه، ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کیا تھا. یسبحن بالعشی والابکار، وہ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے تھے اس کے ساتھ مل کے، یعنی اللہ کی تسبیح. پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے. اور اسی طرح پرندوں کا ذکر بھی آتا ہے، والطیر محشورا، پرندے سمٹ کے آ جاتے. داؤد علیہ السلام کو زبور ملی تھی، زبور میں قوانین اور احکام نہیں تھے، حمد کے ترانے تھے، یعنی اللہ کی تعریف کی باتیں تھی. اور کہا جاتا ہے کہ 150 چیپٹرز یا ہیمز کہہ لیں آپ. اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز بہت خوبصورت دے رکھی تھی، تو وہ زبور کس طرح پڑھتے تھے؟ اب آپ یوں ہی سمجھیے کہ جیسے کوئی اچھی نظم ہو، اچھی حمد ہو، کوئی نعت ہو، اور پڑھنے والا بھی بہت خوبصورت آواز ہو، تو وہ کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی پوری فضا اس سے متاثر ہوگی نا. تو داؤد علیہ السلام جب وہ حمد پڑھتے تھے بلند آواز سے تو آس پاس کی ہر چیز ان کے ساتھ شریک ہو جاتی تھی. یسبحنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تسبیح کرتے تھے اس کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے حکم دے رکھا تھا، یا جبالو اوبی معه والطیر، اے پہاڑوں اور پرندوں تم رجوع کرو اس کے ساتھ، یعنی مل جاؤ اس کے ساتھ. کہتے کہ باقاعدہ ایک گونج ہوتی تھی تسبیح کی. تو یہ تو قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے، اسی طرح احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز سنوائی، کس کی؟ کھانے کی، کھانے کے اندر سے سبحان اللہ کی آواز. یہ بخاری کے اندر آتا ہے. اسی طرح بخاری میں ایک اور روایت آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے قبل مجھ پر سلام کرتا تھا، سلام بھیجتا تھا، یعنی آپ وہاں سے گزرتے تو اس کے اندر سے آواز آتی اور وہ آپ کو سلام کرتا تھا. اسی طرح ابو سعید خدری کی روایت ابن ماجہ میں ہے اور کتابوں میں بھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپنا ممبر تبدیل کیا تھا، پہلے ممبر کس چیز کا تھا؟ کھجور کے تنے کا تھا جس پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. تو پھر آپ نے ایک خاتون سے کہا اور وہ جنگل کی لکڑی کاٹ کے اپنے بیٹے سے نیا ممبر بنوا کے لائیں. تو جب نیا ممبر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے، یعنی پرانے ممبر سے، وہ کھجور کے تنے سے بلک کر رونے کی آواز آ رہی. حدیث میں آتا ہے یہ انو انینن، یعنی ہچکیاں لے کے رو رہا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر قرآن نہیں پڑھیں گے، نہیں میرے پاس نہیں آئیں گے. اور آپ اس سے ٹیک بھی لگایا کرتے تھے، وہ ایک پلر کا کام بھی دیتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ٹیک نہیں لگائیں گے اور میرے پاس کھڑے ہو کر اب اللہ کا ذکر اور لوگوں کو اچھی باتیں نہیں بتائیں گے. وہ اس جدائی پر باقاعدہ رویا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام حیوانات، جمادات، نباتات کے اندر ایک خاص قسم کی سینس ہے، سمجھ ہے، بولنے کی قوت ہے، ان کے بھی احساسات ہیں، لیکن ان کا لیول فرق ہے، فریکوینسی فرق ہے، اس لیے ہم نہیں سن سکتے. اور وہ سنتے بھی ہیں، جیسے آتا ہے نا کہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے تو وہ مردہ جو چیختا ہے، جن و انس کے سوا ساری مخلوق سنتی، ہمیں وہ نہیں سنوایا جاتا کیونکہ اگر ہم سن لیں تو ہم جی نہ سکیں، ہمارا جینا محال ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے آس پاس ہیں یہ قیامت کے دن گواہی بھی دیں گی. اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو ہمارے حق میں گواہی دیں گے، زمین بھی گواہی دے گی. وہ آتا ہے نا سورۃ یاسین میں، انا نحن نحیی الموتی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، تو آثار کیا ہے؟ قدموں کے نشان جو زمین پر آتے. بنو سلمہ نے مسجد کے پاس شفٹ ہونے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا نہیں، دیارکم دیارکم تُکْتَبَ آثَارُكُمْ، جہاں ہیں وہیں رہو، تمہارے قدم بھی لکھے جاتے ہیں آثار، اور قیامت کے دن زمین گواہی دے گی. یوم اذن تحدثو اخبارہا، زمین کیا کرے گی؟ تحدثو بولے گی، زمین بولے گی، اپنی خبریں بتائے گی. کیوں؟ بے ان ربک اوحا لہا، کیونکہ رب نے اس کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. اور جسے قرآن پاک میں بھی آتا کہ ہاتھ بولیں گے اور جلد بولے گی انسان کی، تو اس وقت انسان کہے گا کہ تم کیسے بول پڑے، یعنی انسان کے آزار جب بولیں گے تو انسان پریشان ہوگا اور انہیں ملامت کرے گا اور کہے گا تم کیوں بول رہے ہو، تم کیسے بول پڑے، تو وہ کیا کہیں گے؟ انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، ہمیں اس رب نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا. انتق کل شیء کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر چیز کی بولی ہے، اپنی اپنی بولی ہے. اور اس پر بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ مختلف جو نباتات ہیں ان کے اندر سے جو ایسی ریز یا ایسی ساؤنڈز ہیں ان کو کسی طرح ریکارڈ کیا جائے. یہ بتا نہیں کہ انہوں نے کہیں پڑھا ہے نہ یاد نہیں، لیکن یہ کہ جاپنیز سائنٹسٹ نے ایسے سینسیٹیو آلات بنائے ہیں کہ جو پیبلز کے پاس رکھ کر ان کی ساؤنڈز کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ہارٹ بیٹ اور ہمارے اندر کی جو ساؤنڈز ہیں اور الٹرا ساؤنڈز جو ہیں وہ اگر کیچ ہو رہی ہیں اور وہ تصویر میں بدل رہی ہیں، تو پھر باقی چیزیں تو مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی یہ سب چیزیں دکھا سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم دکھا دیں گے ان کو اپنی آیات آفاق میں بھی، یعنی پوری کائنات میں بھی، اور ان کے اپنے نفسوں کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے، یہ جو کچھ بتاتا ہے یہ سچ ہے، یعنی حقیقت کی خبر دیتا ہے. پھر اسی طرح معلوم نہیں آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے یا نہیں ابو سعید الخدری کی، کہ مؤذن کی آواز کو جو جن یا انسان یا درخت یا پتھر کوئی بھی چیز جو سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی. یعنی مؤذن کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے اور جو جو چیز سنتی ہے قیامت کے دن وہ اس کے حق میں گواہی دے گی. تو گویا انسان تو سنتے ہی ہیں، جن بھی سنتے ہیں، ملائکہ بھی سنتے ہیں، حیوانات بھی سنتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جانوروں کو ٹرین کرتے ہیں اور بعض تو بولتے بھی ہیں، طوطے وغیرہ، اور اسی طرح نباتات اور جمادات، یہ ساری چیزیں اپنے اپنے عالم میں، رب العالمین پڑھا تھا نا آپ نے شروع میں، تو اپنے اپنے عالم میں، اپنی دنیا میں ان کی اپنی ایک لینگویج ہے، اپنی ایک زبان ہے جس سے وہ آپس میں بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ آتی. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولی سکھائی تھی، اسی لیے وہ چیونٹی جب بولی تو ان کو سن بھی گیا اور بات بھی سمجھ گئے. تو یہ ساری مخلوق کیا کرتی ہے؟ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. سوچنے کا مقام اور غور کرنے کی بات کیا ہے کہ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے اوقات میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے کتنا تر رکھتے ہیں، ہم کتنی تسبیح کرتے ہیں، روز کتنی دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور نہیں بھی کہتے تو بھی اللہ اپنا رزق روکتا نہیں، وہ دیتا چلا جاتا ہے، اپنی رحمتیں عام کرتا رہتا ہے.